نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العظيم. خواتین، برادران اسلام اور خواتین اسلام، انسان کا بننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے علم کی جو قوت اس میں رکھی ہے اور اس میں عمل کی جو قوت اللہ نے رکھی ہے، وہ دو اللہ کی مرضی کے مطابق سنوارے جائیں.
The two important things that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed a human being with is the knowledge that Allah ta'ala has blessed him with and the ability to make action. And these are two things that he has to appreciate and protect also.
قوت علمیہ کے اندر ایک اعتدال چاہیے جو اسلام سکھاتا ہے.
In the listing of knowledge there has to be some moderation which Islam teaches us.
اور قوت عملیہ میں ایک اعتدال چاہیے جو اسلام سکھاتا ہے.
And as far as the actions are concerned also there should be some moderation which Islam teaches us.
اور یہ دو چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو اس میں انسانیت میں کمال آ جاتا ہے اس کی.
And if these two things are found in a human being that where he has knowledge and he has action also, then this human being reaches the heights of perfection.
یہ دونوں چیزوں کا کمال مرد میں بھی چاہیے، عورت میں بھی چاہیے، اور بچوں کو تربیت کرنے کا ضابطہ بھی یہی ہے.
And these two things are required in a male and in a female and in the upbringing of the children also these are very essential parts.
اب یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بچوں میں کیسے لائی جائیں.
Now it is the responsibility of the parents that how these things should be brought into the lives of the children.
اور ہمارے حالات میں اس کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر کیسے لائی جائیں.
And the conditions, our condition is that how we can bring these two things in our lives.
کیونکہ جب آدمی کے پاس خود ہوتا ہے کچھ تو پھر وہ بچوں کو بھی دے پاتا ہے. آواز نہیں آ رہی.
Sisters, are you able to hear now? Can you just knock on the ground?
آپ تو رہی. ٹھیک ہے، جس نے سن لیا سن لیا، جس نے نہیں سنا ٹھیک. اوکے، ہاں ٹیسٹ کرو. ہاں چلو.
Our condition is that how can we bring this things in our lives?
علمی قوت سے کیا مراد ہے؟
What is the meaning of having the power of knowledge?
یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے.
Because this has not been understood, that is why people are a lot of misguided.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قوت علمیہ کی جو تعریف کی ہے، فقہ کی جو تعریف کی ہے، وہ ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا فی الدنیا والآخرہ.
The definition that Imam Abu Hanifa رحمہ اللہ تعالی has made of this قوت علم or this fiqh is that to know the soul, what is for it, what is upon it, and what regards to it, everything that is necessary with regard to it.
دنیا اور آخرت کے اعتبار سے.
With regard to the dunya and the akhirah.
جو چیز انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو چیز انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے، دنیا میں اور آخرت میں اگر کسی انسان کو اس کی پہچان ہو گئی تو اس کی قوت علم کی تربیت ہوئی.
If a person realizes and understands, you know, what will benefit him and what will harm him and what is good for him, what is harmful for him in this world, in the hereafter, then he has reached the stage.
ہم سب جانتے ہیں کہ جب دنیا میں علم کی تعریف کی جاتی ہے تو آخرت والا حصہ حذف کیا جاتا ہے.
We all understand that when we define the world, the definition of the world, then we cut off the definition of the after.
اور یہ اس کی وجہ سے علم کی 75% بات نکل جاتی.
And that is why 75% of the knowledge that we are supposed to receive, we get cut off.
کیونکہ ہماری اصلی زندگی تو ادھر ہے, اسی کو چھوڑ دیا.
That is our original life, that we are alive the year after.
اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس دنیا سے متعلق بات ہوتی ہے اس میں بھی اس زمانے میں علم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خوبی آدمی میں آئے جس سے وہ پیسے بنا سکے.
Today we are living in this environment, in this world, and our perception of knowledge is that how I can make, how we can possess that amount of knowledge where I can make myself rich, I can have that amount of wealth.
پیسے بنانے کی قابلیت پیدا کرنا, یہ ہے علم کا مطلب اس زمانے میں. تو اس لیے بنیادی طور پر فرق آنے سے قدروں میں, یعنی انسانی زندگی کی ترتیب میں فرق آ گیا ہے. اور جب یہ بنیاد سامنے ہوتی ہے تو پھر وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں ربنا حبل نہ والی, وہ نہ بڑوں میں آ سکتی نہ چھوٹوں میں آ سکتی.
اینڈ اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس دا بیسز آف دس دین پرہاپس ریسائٹنگ دیٹ آیت ربنا حبل نہ من ازواجنا ذرولا یو میک اور سپاؤس اینڈ اور چلڈرن کونس اور وائف دین دیئر از نو ویلیو ٹو یو, ناٹ ایون انڈرسٹینڈ.
اس لیے کہ آخرت کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
بیکاز وی ڈونٹ ایون ہیو دا وری اینڈ دا کنسرن آف دا آخرت.
اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ قل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامة الا ذلک هو الخسران المبین.
اللہ سبحانہ وتعالی has mentioned in the Quran the ayah, اعوذ باللہ من الشیطان, قل او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, that tell ان الخاسرین الذین خسروا, the losers are those who have lost themselves, in other words,
واہلیہم,
brought destruction upon themselves and their families on the day of Qiyamah. And this is the open loss that they will endure.
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ.
That
ان کے اوپر بھی آگ ہوگی.
Above them also there will be fire, below them also there will be fire. And by this Allah subhanahu wa ta'ala who instills fear into his servants so that they can reflect and ponder and come to Allah subhanahu wa ta'ala.
انجام بھی بتایا, پھر خاص طور پر یہ بتایا کہ میں ڈرا رہا ہوں, ڈرو.
Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the result of it also, what's going to happen, and he said I'm frightening you so that you become frightened.
تو اس لیے میرے دوستو بھائیو, اسلام نے ہمیں جو علم کا تصور دیا ہے وہ سب سے پہلے رہنا ہے.
The knowledge that Islam has given us, we have to understand it.
اور وہ حاصل ہوتا ہے اس طرح سے کہ آدمی کو کسی طریقے پر بندگی کرنے آئے اور شیطان سے بچاؤ ہو جائے.
That will come when a human being, you know, comes onto the level of being a servant and he makes an effort to stay away from shaitan.
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کی جو دعا قرآن پاک میں بیان کی گئی اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں سے کہ اس کو یاد کرو تم, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کے بارے میں سوچ کیسی ہونی ہے. مریم کی امی کی ہو,
ریزن بہائنڈ دا, امر شوڈ لرن دا دعا, میمورائز دا دعا اینڈ انڈرسٹینڈ دا دعا آلسو.
وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پہلے نیت کی، پھر اس کے بعد میں دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انی اعید وہابی کا وزریتہ من الشیطان الرجیم. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ اس سے پہلے اذکر محذوف ہوتا ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے، یہ واقعہ یاد رکھنے کا ہے.
Allah, I put them into your protection, that they be safe from shaitan, who the first one also. So when Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, Uzkur or Wa'id, it is for us to reflect upon and remember this.
تو اس لیے سب سے پہلا جو کنسرن ہے، توجہ ہے جس بات پہ چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہونے والی اولاد اللہ کے کام کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کی ہو، اور یہ شیطان سے بچے.
So we have to understand that the children that we are going to have, or that anybody that is going to be blessed with children, that the child is going to be for Allah subhanahu wa ta'ala, is going to serve Allah subhanahu wa ta'ala, and will they be able to, you know, they should be protected from shaitan also.
اس کے لیے میرے دوستو طریقہ کار بچپن سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات ماں باپ کو پیدا کرنے ہوتے ہیں.
And the way to them is that the parents should create an environment, should have that fervor and that zeal and enthusiasm to create such an environment.
عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے اور مزاج بنانا ہوتا ہے.
We have to bring them on to the habits also and to make their mind up also, to mold their thinking, their mind also.
جذبات بنانے میں، مزاج بنانے میں ایک اہم چیز ہے جس کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا.
To make the mizaj, you know, to bring them on to that level, to give them an understanding that this becomes their natural thing, their natural life, that we have neglected that.
وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جذبات اور مزاج جو ہے نا وہ واقعات سے بنتے ہیں.
The most important thing where a person's jazbat, where he's
jazbat ko bolo angrezi mein,
his emotions and his sentiments and his made up with incidences or waqias.
یہی وجہ ہے کہ آج کل بچوں کو جتنے کھیل اور گیم دیے جاتے ہیں وہ سب واقعات کی شکل میں دیے جاتے ہیں.
That is why when the kids are playing all the games in actually because of certain incidents that took place.
کارٹون کی شکل میں دیے جاتے ہیں
sometimes,
اور وہ واقعات فرضی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جانوروں کی بولیوں میں بھی ہوتے ہیں. فرضی واقعات کو جانوروں کی بولی میں بولنا پہلے بھی رواج میں تھا، آج بھی رواج میں ہے. مگر چونکہ وہ فرضی ہوتا ہے اور آدمی کی اپنی فہم کا ہوتا ہے، اس لیے آج کل کی کہانیوں میں، آج کل کے فرضی قصوں میں، آج کل کے گیمز میں شروع سے کس طرح کے جذبات فیڈ کیے جا رہے ہیں اور ذہن بنایا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا. کیونکہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کون سی گیم خریدنا ہے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سی گیم خریدنا ہے، اس واسطے کہ رائے دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں یار جانے دو، نہیں یہ بھی نہیں یار جانے دو، اس میں تو عاشقی سکھا رہے ہیں، اس میں تو یہ سکھا رہے ہیں، اس میں تو وہ سکھا رہے ہیں، مشکل پڑ گیا ہے. اس واسطے کہ جو یہ جذبات بنانے کے واسطے جو کہانیاں بڑی بنائی جا رہی ہیں، جس کھیل میں بچے کو لگایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بیہائنڈ جو دماغ کام کر رہا ہے وہ پورا کا پورا نفسانیت کا، بہیمیت کا، حماریت کا ہے.
Because today the environment is such, all the things to bring about you know, that, you know, that mentality of, you know, of obedience. So it becomes difficult, because why? There is so much filth and there is so much wronging, all the things that is out there today.
حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی ہے. سورہ کہف کی تفسیر میں دجال کا ذکر لکھا ہے وہ تفصیل سے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, تو اس میں انہوں نے جوڑ بتایا ہے اس کا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے میں ہمیشہ دجال کی سواری گدھے کا ذکر استعمال کیا ہے.
That is why when Rasulullah SAW mentioned the fitna, the trial and tribulation of Dajjal, Rasulullah SAW always mentioned that Dajjal will come on a donkey.
تو گدھے کا ذکر فرمایا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گدھے کا ذکر تعبیر ہے گدھے والی تہذیب سے.
So he has written in the thesis of his regards the Tafsir al-Kahf that, you know, that Rasulullah SAW mentioned the donkey, because why? It is
اور گدھے والی تفسیر کی خصوصیت ہے بے حیائی اور بے شرمی. اور بہیمیت یعنی حیوانیت, مادی جذبات کو کسی طریقے پر پورا کرنا. یعنی جذبات کے اعتبار سے مادیت ہوتی ہے, پھر ان جذبات کو پورا کرنے میں, اس خواہش کو پورا کرنے میں کوئی حیا اور شرم گدھے میں نہیں ہوتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. ہم تو سب انڈیا پاکستان کے ہیں, کچھ عرب کے ہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ درم بالکل راستے کے بیچ میں کھڑے ہو جاتا ہے مراقبہ کرنے کے لیے. کسی کی کیوں پرواہ نہیں رہتی اس کو کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. جہاں دجالی فتنہ ہوگا وہاں یہ نفسیات ہوں گی.
Wherever the fitna of Dajjal is going to be, these are the nafsani, the desires of people.
اور ان نفسانیت کے ساتھ, ان جذبات کے ساتھ میں جو چیزیں کریٹ کی جائیں گی, بنائی جائیں گی, سب میں یہ چیز فیڈ ہوگی. جو چیزیں بنائی جائیں گی اس میں یہ ذہنیت کام کرے گی. نماز آہستہ آہستہ بولتے رہیں گے, اب کیا کریں گے, یا ٹھہر جائیں دو منٹ وہاں ہوتے ہیں اوپر, وہاں کہاں پڑھتے ہیں, اچھا الگ بھی ہے, تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں, ایک دو تین دو منٹ ڈھائی منٹ ویٹ کر لیتے ہیں ساتھی ہمارے, نماز پڑھ لیں آپ لوگ جب تک درود شریف پڑھتے رہیں. Thank you. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے میرے دوستو بھائیو کہ علماء دین اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ ان کے واقعات کے ذریعے سے جذبات بنائے جاتے ہیں.
The pious service of Allah subhanahu wa ta'ala by reading their stories, their history. In this way we will make up, you know, the psychology and the emotions of a person, temperament.
ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے بزرگوں کے اللہ والوں کے واقعات مسلسل سنائے جائیں بتائے جائیں.
It is a responsibility of the parents that they time and again mention the incidences and the stories of the pious people.
اور بہت لوگوں کو اس میں کنفیوژن اس بات کا ہوا ہے کہ بولتے بھائی کوئی بات سنانی ہو تو قرآن کی سناؤ حدیث کی سناؤ قصے مت سناؤ. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. واقعے سے جو بات آدمی لیتا ہے وہ سادی بات نہیں لیتا ویسا. اور واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کی اور حدیث کی وہ سادہ سمجھ میں جاؤ تو اس کی ترجمانی نہیں بنتی پوری.
If you just look at the general listing, the apparent meaning of the Quran, then you will not understand much without going into it.
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قصے تو مستند بھی ہوتے ہیں غیر مستند بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں کیا ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن حدیث دیا ہے وہ پڑھو وہ ترجمہ کرو بچوں کو وہ سناؤ.
So some people have this misconception that, you know, with regard to incidents, may some are correct, some are not correct, you know, we don't just stick to Quran and Hadith.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات سنائے ہیں.
Many times, many instances, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made mention of the incidents of the worshippers of بنی اسرائیل.
اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned حدیث that you may mention with regard to the بنی اسرائیل and there's no problem in that.
اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں ممانعت ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. بنی اسرائیل کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. علماء نے فرمایا ہے کہ لا تصدقوہم اور لا تکذبوہم والی جو حدیث ہے وہ احکام اور مسائل اور دین کی بنیادی باتوں میں ہے. اور حدیث بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں ہے کہ وہ سنایا کرو. اور قرآن پاک کو سمجھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مزاج قرآن پاک کا بھی واقعات بیان کرنے کا بہت زیادہ ہے. بلکہ ایک ایک واقعہ کو 20-20 مرتبہ سے زیادہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو صحابہ کرام اور اولیاء اللہ جو بات کے ہیں یہ لوگوں کے واقعات قرآن اور حدیث میں نہیں آ سکتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اس پر عمل کرنے والوں کے قصے ہیں اس کے بعد کے واقعات ہیں یہ.
Because why? These are the people who made amal on the Quran and on the Sunnah and they came after the Quran and the Sunnah.
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگوں کے قصے سنانے کے صحابہ کے قصے سنانے کا قرآن میں تو نہیں آئے حدیث میں تو نہیں. اب وہ آئے گا کہتے ہیں وہ تو بعد کا قصہ ہے. جو اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے یہ واقعات ہیں. جو اگر تورات اور زبور اور انجیل پر عمل کرنے والوں کے واقعات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے واقعات امت کیسے نہیں بیان کرے گی؟
So people have this misconception that how, why must you make mention of all the, you know, the stories and the incidents of the Sahaba Ikram and the pious people. The Hazrat is mentioning that they came after that. They were the ones that practiced upon it. Like Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned of the worshippers, the pious worshippers of the Bani Israel. And for us, For the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it is necessary that we make mention of the stories of the Sahaba and the pious people, he says, so that they can take some lesson, the lesser people can take some lesson from it also.
واقعے سے تاثر کیسا ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلا آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی, جو تین ساتھی جا رہے تھے اور وہ غار میں رات میں رک گئے تھے اور پتھر اوپر آ گیا تھا. وہ پورا قصہ مجھے آپ کو دہرانا نہیں ہے, یاد سنا ہوا ہوگا بہت مرتبہ کا. مگر ایک دو باتیں دیکھ لی آپ. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کی نوعیت کو پہچانے کہ ایک صاحب اپنے جنگل سے جانوروں کو چرا کے لاتے تھے, پھر اس کے بعد میں ان کا دودھ نکالتے تھے, پھر پہلے ماں باپ ماں کو دیتے تھے, پھر اس کے بعد میں بچوں کو دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد میں ایک دن ایسا آیا کہ دیر ہو گئی آنے میں, جو حدیث میں وہ واقعہ ہے نا, پھر اس کے بعد وہ دیر ہو گئی ان کو دودھ نتھارنے میں, وہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ سو گئی بھوک کی وجہ سے ماں, تو انہوں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ماں کے پاس گئے تو وہ سو چکی تھی. بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے دو ہمارے حصے کا. اس نے کہا کہ نہیں, میں جب تک ماں کو نہیں دوں گا تجھے نہیں دے سکتا ہوں. تو بچے ویسے ہی سو گئے, وہ ماں کے پاس کھڑا رہا لیا ہوا. جب ماں کی آنکھ کھلی تو پوچھا بیٹے یہ کیا ہے, تو کہا کہ یہ دودھ ہے اور میں بچوں کو نہیں پلا سکتا جب تک کہ آپ نہیں پیو گی. اس کے بعد یہ واقعہ حوالہ دیتے ہیں وہ اپنے بیان میں کہ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو پتھر ہٹا دے, تو پتھر ہٹ جاتا ہے. دونوں میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں کچھ کہ اس واقعے کا تاثر کیسے آئے گا؟ اور ایک سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے, ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے, یہ سن کر کیا تاثر آئے گا؟ اور اس پورے واقعے کو سن کر ماں باپ کی خدمت کے جو جذبات بنتے ہیں اس کا تاثر کیا آتا ہے؟
When the person says, I used to serve my parents, I had old parents, I used to serve them, and I would always feed them first before feeding my children and my wife also. One day it so happened that I got delayed in coming back with my animals, and it was always my habit that I would milk the animals, whatever milk I would have, I would make my parents drink first, my mother and them. And it so happened one day that they fell asleep because I got delayed, and they slept hungry. And when I got to them, they were sleeping. I stood there with a bowl of milk in front of them, waiting to feed them, while my children were also hungry, and they are telling me, Father, why don't you give us our share? So I said, no, I cannot give until I feed my parents. So Hazrat is mentioning that, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that, Ya Allah, if this was done for your pleasure, remove the rock, remove that bowl, and Allah ta'ala move it a little bit. He said, now, if Rasulullah did not mention an incident, a waqiyah, what effect would it have on the hearts of the deceased? Somebody, if it wasn't meant to make khidmat of your parents, serve your parents, what is more effective? By just mentioning a statement or by reading, by reciting or reflecting over the incident that has been mentioned?
تو یہ یہ اثر ہوتا ہے صحابہ کرام کا اور اولیاء اللہ کا جو دین پر عمل کرنے والوں کے واقعات ہیں ان کا.
So this will be the effect when we will mention the incidences and the stories of the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the pious predecessors.
شخصیات کی جو کتابیں ہیں جن کو رجال کہتے ہیں, افراد کے بارے میں, بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے اسلام میں, ان کے بارے میں جب کبھی ہم اندر گئے کہ بھائی ان کی تربیت کیسا ہوئی, تو بہت جگہوں پر یہی ملا ہے کہ ماں باپ بزرگوں کے اور اللہ والوں کے قصے روزانہ بچوں کو سناتے تھے.
نہیں,
مطلب یہ ہے کہ افراد کے جو کتابیں ہوتی ہیں نا, رجال سے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں, انبیاء کے قصے سنانا رات میں, اولیاء کے قصے سنانا, صحابہ کے قصے سنانا, اور ان کے قصے عبادت کے قصے, ان کے تقوی کے قصے, ان کے طہارت و پاکیزگی کے قصے, اور ان کی سخاوت کے قصے, ان کے لوگوں کی خدمت کے قصے, جو انسان کے اعمال سے متعلق جو واقعات بزرگوں کے ہیں جو قرآن اور حدیث میں احکام ہیں، باتیں ہیں، صفات ہیں، ان صفات سے متعلق ان کے جو واقعات پیش آئے ہیں، جب وہ واقعہ واقعے کی شکل میں بچے کے کان میں جاتا ہے تو وہ اس صفت کو ابزارو کر لیتا ہے.
So by always reading the stories of the Sahaba, stories of Anbiya alayhi salatu wa salam, pious predecessors to the children, how they lived their lives, and this will have an effect on the children.
اس زمانے میں ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس کے برخلاف یہی کہانیاں اور مفروضہ واقعات دوسری شکل میں ہمارے بچوں کے بکس میں، ان کے گیمز میں، ان کی کہانیوں میں، ان کے کارٹون میں، ان کے انٹرنیٹ پہ، ان کے یہ سب چیزوں پہ آ جانے کی وجہ سے بالکل بالعکس اثر ہونا شروع ہو گیا.
Actually, unfortunately, we have chosen a different opposite direction, opposite path. Rather than, you know, making mention of all these things, stories of prophets and sahaba and all the pious predecessors, we have adopted other ways. We have adopted, you know, let them play the games, let them have this, let them have that, internet, computer, whatever it is. Completely different, completely against the norm.
ایک واقعہ ہم نے سنا تھا ایک بزرگ سے، تو اس کا ایک بڑا عجیب تاثر ہوا تھا. وہ میں بتاتا ہوں کہ بات میں اور واقعے میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمارے حیدرآباد میں ایک پرانے بزرگ گزرے ہیں، مولانا علی میاں نے یہ قصہ سنایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عمر 80 سال کی تھی، اور بیمار بھی رہتے تھے. ان کی ایک شاگردہ تھی، وہ بھی جو ہے نا بوڑھی تھی، 75 سال سے زیادہ کی تھی، اور پردے کے پیچھے سے وہ نصیحتیں سنا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے شیخ سے ایک خواہش کا اظہار کیا.
One day she displayed a affection or just for the chef.
اور وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی.
She said to the chef, you are old and I'm also old.
نفسانی جذبات کا نہ آپ کی طرف کوئی ایسا پریشان کن مسئلہ ہے، نہ میری طرف کوئی پریشان کن مسئلہ ہے.
With regard to the personal desires normally you don't have any and I don't even have any.
اب میں یہ چاہتی ہوں کہ سامنے بیٹھ کے آپ کی بات سنوں. تو اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ بھی عمر کے اس مرحلے میں ہیں، میں بھی عمر کے اس مرحلے میں ہوں، ہم سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بیٹھنا چاہتی ہوں میں، تاکہ آپ سے آپ کی نصیحتیں، آپ کی باتیں، آپ کے ایکشن کو دیکھتے ہوئے سنو.
So she said that I desire that, you know, now I listen to your discourses, your advices, your teachings by, you know, observing you and looking at you. So this will be more beneficial to me.
انہوں نے ایک بات فرمائی عجیب.
So he mentioned a certain
انہوں نے فرمایا کہ بی میں بھی بوڑھا ہو گیا، تو بھی بوڑھی ہو گئی.
So he said that, oh woman, I'm one old and you have also grown old.
پھر اس کے بعد جوش میں فرمایا کہ لیکن شریعت محمدی جوان ہے.
And then, you know, very boldly and very interesting, he shouted and he said, remember that the Shariat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is still very young.
وہ بوڑھی نہیں ہے.
That is not old.
جب تک مرے نہیں اس وقت تک مسائل گری آئے تھے.
As long as he's not dead, you know, the Shariat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the laws of Shariat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will apply.
اب آپ دیکھیے، ایک یہ بولیے کہ پردہ کرنا چاہیے، ایک ورڈ ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے اس پردے کے معاملے کو کیسے برتا تھا، اس کو واقعے کی شکل میں سننا اور بتانا. بڑے آدمی کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کرو بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی. بچوں کی روح بہت صاف ہوتی ہے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی روح میں صفائی ہوتی ہے، اس لیے ان کی روح ہم پر حاکم ہوتی ہے. اس لیے بچے کی آپ اپنی صورت میں بچے کو نہیں لاتے، بلکہ بچے کی صورت بنا کے بات کرتے، بچے والی زبان بنا کے بات کرتے. وہ تو پتو کرتا ہے، ابھی تو پتو اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اس کو آپ فصیح زبان میں نہیں لے کے آتے، بلکہ خود غیر فصیح زبان میں چلے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، وہ بڑے رہ کے بچے کو بڑائی کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی روح کی صفائی کی وجہ سے باطنن ان کی روح بڑے پر حاکم ہو جاتی ہے.
It was mentioning that sometimes you know we you will not find that an elderly person will make a child you know imitate him, but rather an elderly person will start imitating a child also. And how, why is this?
بتا دو، منہ ویسا بناتا ہے، بات ویسی کرتا ہے. یعنی ہم بچے ہو جاتے ہیں.
So he says that because of the pureness of their souls and their hearts, Allah Subhanahu wa Taala, the system is that they overpower this thing of the males, of the adults.
اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کی بات کو اور حدیث کی بات کو، روح میں جتنی صفائی ہوتی ہے اتنا تاثر ہوتا ہے.
And the word of Allah and His Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in the Quran and the Hadith, that the more pure our souls are, the more pure our hearts are, the pure our souls are, that much more effective will be.
تو جتنا تاثر ہم واقعات سے لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ تاثر بچوں پہ ہوتا ہے.
As much as you know effect that we take, we have, that much more the children have also.
اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہ معمولات میں سے تھا، اور بڑے لوگ جتنے پیدا ہوئے ان کی ہسٹری پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ماں، ان کی نانی، ان کی دادی، ان کا دادا، ان کا پھپھا، ان کا باپ ان کو روزانہ لے کے بیٹھتا تھا، اور انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات کسی نہ کسی قصے سے، کسی نہ کسی عمل سے متعلق جو ہوتے تھے وہ ان کو سنایا کرتا تھا. اس سے آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی کہ جو قرآن اور حدیث کی صفات کو لینے والی بات تھی.
The grandmother, one of the grandmothers or the grandfathers or somebody in the family who would take these little children and mention to them the stories and incidents of Sahaba Ikram and the ulama and the awliya and the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala, they would always mention this. So it was with the result that this became, this affected them and they started you know molding their lives around their own.
اب یہ جو موضوع ہے تھوڑا لمبا، لیکن اب میں اس کو یہاں چھوڑ کے دوسرا روح اختیار کرتا ہوں. یعنی ایک راستہ ہے، ایک انداز ہے سمجھنے کا کہ بچوں کو بہترین طریقے سے تربیت کرنا، گھر کے اندر ایک اچھی فیملی مرتب کرنا ہے تو کیسے طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. جیسے قوت علم کی یہ بات میں کر رہا تھا کہ علم کو کیسے ہمیں وہ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اور علم کیسے لائن کا حاصل کرنا ہے، کیسے قوت علم کو تاب زندہ کرنا ہے، قوت عمل والا پہلو بھی ایسے ہی ہے.
That this quwwat-e ilm, the power of knowledge, that how important it is, how we should bring it in, and how we should implement it. This is why I have mentioned all these things. But the other aspect is that the power of action, the quwwat-e amal also, the importance of the action, that is also very important.
Uski buniyadein do hain asal.
There are two foundations, two bases for it.
Ek hai uski buniyad khwahish.
One base is that desire for it.
Aur dusri uski buniyad hai gussa.
And the other base is that
غصہ، غصہ انجل. غصہ انجل. اصل مرکزی طاقت رخ دو ہی ہے، طاقت عمل کی قوت کے، قوت شہوت خواہش والی قوت اور غصے غضب والی ڈیفنس والی قوت. اور اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ چاہیے بندے کو حاصل کرنے کے لیے، ہر انسان کو، اور کچھ چیزوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے. اس کو فائدے کی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، نقصان کی چیز سے اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے. اور یہ دونوں بنیادیں اگر درست ہو گئیں تو حاصل کرنے کی چیزوں میں بھی بیلنس رہتا ہے اور ڈیفنس کی چیزوں میں بھی بیلنس ہوتا ہے.
And if you are able to understand it and you are able to you know implement it, then the you know the ability to bring it also you'll be able to, and to withstand it also you'll have the power to do that.
Hamare paas ye hai ki apne bare mein bhi hum gadbad hain, bahut zyada gadbad hain, bachchon ke bare mein bhi, jo bachche ki khwahish hui wo dete jao, اس کی تربیت ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی خواہش کی قوت کی تربیت ہونا چاہیے تھوڑی. اس کی ایک تربیت ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ چار پیسے ہیں, گھر بڑا ہے, بیک یارڈ بھی ہے, اس کے بعد جناب بچوں کے کھیلنے کا بھی ہوم روم ہے. اب جو ایک چیز جو مانگا وہ دے رہے, جو مانگا وہ دے رہے, جو مانگا وہ دے رہے, اس کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دے رہے, اور اس کی خواہش کو کا احترام پورا ہو رہا ہے, اس کو رونے نہیں دے رہے, اس کے ساتھ نئی کا لفظ نہیں ہے, نو نہیں ہے اس کے ساتھ, یس ہی ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو خواہش والی قوت ہے وہ ان بیلنس ہو جاتی ہے.
And then you will find some parents or a certain thing that he has everything, subhanAllah. And he doesn't want to say no to the child. So whatever the child has, is always going to give. There is no such a thing as no in his vocabulary. Always yes, yes, yes. So what the result is that you are spoiling their child. You are not training their child.
Usme hota ye hai ki agar baap nahi de raha to maa de deti.
It's so here, but the father is not giving, the mother will give.
Maa nahi de rahi to baap de deta hai.
The mother is not giving, the father will give.
حالانکہ اس میں اصل میں بچہ فوکس ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو گیم کھیلنی پڑتی ہے بچے کی تربیت میں. آپ نے سنا ہوگا گڈ کیپ اور بیڈ کیپ کا قصہ جو رہتا نا,
گڈ کاپ بیڈ کاپ.
ہاں, ایک آدمی اس کو دھپا لگا جیسا کرے, ایک آدمی اس کو پیار کرے جیسا کرے. کیونکہ وہ مقصد دونوں میں بچے کو صحیح تربیت دینا ہے, فائدہ اصل مقصد ہے بچے کا. اور یہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ بچے کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو اٹینشن نہیں دیا, یا اس کی خواہش پوری نہیں کی, یا ہم بچے کو چاہتے نہیں. یہ اس میں فیلنگ نہیں آنی چاہیے. یعنی ہم کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بچے کو خوشی کی لائن کی کوئی چیز ہو یا صدمے کی لائن کی کوئی چیز ہو, اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو, دونوں چیزوں میں بقا نہیں ہوتا, بچوں کی فیلنگ میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. ٹھہراؤ نہیں ہوتا, وہ چیز باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں بچوں کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھا فیل ہوا تو وہ رہتا ہے اس کا تاثر, ہمیں کچھ برا فیل ہوا تو اس کا تاثر رہتا ہے بہت سی چیزوں کا. بچوں میں یہ نہیں ہوتا بالکل, اس لیے ان کی تربیت کا انداز دوسرا ہے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک کارٹون آیا تھا اخبار میں, بچوں کے جو حالات و مزاج جو ہوتا اس کی ترجمانی کر رہا تھا. دو بچے باہر کھیلتے کھیلتے گھر کے باہر لڑ لیے. اب وہ ایک بچے نے اپنی ماں کو پکارا, وہ آ گئی, اسے سامنے والے کے تھپڑ لگا دیا. اس نے اپنی ماں کو پکارا, اس کی ماں آئی, اس نے سامنے والے بچے کے تھپڑ لگا دیا. وہ دو عورتیں آپس میں بحث کرنے لگ گئیں, وہ آواز گھر میں پہنچی مردوں تک. وہ دو جو ہے مرد باہر سے, اندر سے مرد باہر آ گئے. تو آپ کو تو پتا ہے کہ عورتیں تو باتیں کرتی ہیں مگر مرد باتیں کم کرتا ہے. بس وہ تو شروع ہو جاتا ہے نا پھر. تو ہوا یہ کہ وہ آپس میں شروع ہو گئے مارم ماری. تو بتایا یہ ہے کہ جن دو بچوں نے آپس میں لڑائی کی تھی وہ دو بچے پیچھے گولیاں کھیل رہے ہیں اسی لڑائی کے درمیان میں. یعنی یہ تو وہ تو فارغ ہو گئے لڑکے, ادھر ماں لڑنے لگی, ادھر ماں لڑنے لگی, اس کے بعد اس کا باپ آیا, اس کا باپ آیا, اس کا بھائی آیا, اس کا بھائی آیا, وہ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں. اور جو دو آپس میں لڑ رہے تھے اس میں کارٹون میں یہ بتایا کہ وہ پیچھے آپس میں گولیاں کھیل رہے ہیں.
While the two fathers are fighting, the mother is quarreling, these two children, they play with your games or marbles, whatever it is. They just carry on playing games.
ये इस बात को समझाने के लिए मैंने सुनाया आपको कि तासुर बच्चों का टेम्पररी होता है बिल्कुल.
So the effect of the तासुर, this thing, that this is for a little while.
तो वो ना अच्छाई में बाकी रहता ना बुराई में, ना तकलीफ में बाकी रहता ना खुशी में बाकी रहता. आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि बच्चा ये समझे कि मेरा बाप बड़ा वफादार है मेरे साथ, वरना कुछ नहीं. वो किसी भी वक्त नाराज हो जाएगा आपसे. और अगर आपने कभी उसके साथ थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो उसको कोई तासुर नहीं, वो याद ही नहीं रहता उसको पीछे का कुछ.
Then even sometimes if you deprive it, for a while after exam you remember it.
ये एक टॉपिक है. मतलब ये है कि ये बात ऐसी है कि इसको लंबा करना चाहे तो बहुत लंबी हो सकती है, समझ रहे ना. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टाइम से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि दूसरा काम है थोड़ा सा हमारे मौलाना को. हमारा काम है लेकिन है मौलाना को. चलो दूसरी बात यह है मेरे भाइयों कि गजब का किस्सा भी ऐसी है, गुस्से का मामला भी ऐसे ही. ये तो शहवत वाली बात थी ना, ख्वाहिश वाली बात थी. दूसरी जो कुव्वत अमल है वो गुस्से की है. तो कुव्वत ख्वाहिश की उसके अनबैलेंस हो जाने की वजह से, बैलेंस उसमें नहीं रहने की वजह से इसमें बैलेंस बाकी नहीं रहता फिर.
बिकॉज यू नो बैलेंस fulfilling the desires and so forth, but the result is no balance on the other side also.
है ना, बच्चे कितने जिद्दी हो जाते हैं, कितने शरीर हो जाते हैं, बात मानते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग मेरे नखरे उठाने वाले हैं.
What happens, the child becomes very stubborn, very, you know, very difficult to receive, because why? The child is like, these people are not going to listen to me.
हम शरिया बोर्ड में एक खिदमत और करते हैं जिसकी हम पब्लिसिटी नहीं करते, वो है इलाज बिल कुरान की. कुरान के जरिए से लोगों को दुआएं वगैरह बताना, ये भी एक करते हैं, मगर वो हम बताते नहीं. लेकिन उसमें रोजाना यही किस्से आते हैं. ये बड़ा जिद्दी है, वो बड़ा शरीर है, वो गुस्सेला है. जब वो गुस्से में आता है किसी की नहीं मानता, कपड़े फाड़ देता है, टीवी फोड़ दिया, वो आईना गिलास फोड़ दिया, बर्तन उठा के फेंक दिया, वो बाहर कर दिया, वो रोजाना कहानी आती है. और फिर जाहिर है कि उनको असल में ये अमली तदबीरें भी बताते हैं, उसके साथ साथ कुछ पढ़ने को भी बताते हैं. आपको भी बता देता हूँ थोड़ा काम की चीज है. जैसे हमारे तजुर्बे में एक बात ये आई है कि वो जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 है, वहीद अखदना मिन नबीन मीसा कहम वमिन का वमिन नूह व इब्राहिम व मूसा व ईसा बिन मरियम وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. یہ جو آیت ہے اس کو بچوں کو پڑھ کر پانی پہ پلاتے ہیں اور لکھ کر ان کو باندھ بھی دیتے ہیں تو بچے نیک اور شریف بہت ہو جاتے ہیں, جلدی بات ماننے لگ جاتے ہیں, طبیعت میں ان کی نرمی آتی ہے. اور دوسرے حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تھا, قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ, علاج کا طریقہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اس کی جو لاجک ہے, قرآن شریف سے علاج کرا لینا سنت ہے, حدیث میں حدیث سے ثابت ہے, علاج بالقرآن حدیث سے ثابت ہے. تو اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جو آیتیں اپنے کام سے مناسبت رکھ رہی, جو کام آپ کا ہے اس سے مناسبت رکھنے والی جو آیتیں ہیں, وہ آیتوں کو پڑھ کے, چونکہ اس میں برکت بھی ہے, کمانڈ بھی ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے, اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں نور اور برکت ہے. وہ برکت حاصل کرنے کی نیت سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ دنیا والا کام اس سے کر دیجئے آپ. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے اس میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا تھا بچپن میں گود میں ہی, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم روزہ یہ بتا دینا لوگوں سے کہ میں روزہ ہوں. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا, میں بات نہیں کروں گی. تب لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے, تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے ہو گیا تمہارے کو؟ تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا. چنانچہ انہوں نے فاشارت الی, بچے کی طرف اشارہ کیا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس کے بعد ہے واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ تین آیتیں ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں گود میں امی کی, اور اس بیان میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے وصیت فرمائی ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی سخت دل نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جب بھی میں پیدا ہوا، جب بھی میں مروں گا، اور جب بھی میں اٹھایا جاؤں گا. یہ تین آیتیں ہیں. ان تین آیتوں کو پڑھ کے بچے پر جب پھونکا جاتا ہے، اس کا پانی پلایا جاتا ہے، تو یہ آیتوں کے اثرات بچے میں ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شقی نہیں ہوتا. کیونکہ برم بھی والدتی ہے نا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اب تھوڑا سا اپنے اس میں سمجھا دیجیے، لمبا لمبا تو ہو گیا لیکن سمجھا.
Take this ayah, you will read on it, or you put in water, you blow on the water to make the child drink whatever it is, or even write and tie it on the child, inshallah the child will become obedient. The other verses is that with regard to the incident of Isa alayhi salam, when Maryam alayhi salam had brought her to the people, and the people said, you know, what is it you have got? And she was commanded by Allah not to speak to anyone, so she pointed towards the child, that is Isa alayhi salam, and then he started speaking and said, Inni Abdullah, Atani al-Kitab wa ja'ali nabiyya wa ja'alani mubarak aynama kuntu. The first three verses, next verse, وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. That Allah Ta'ala has commanded me to establish salah and zakah, you know, and وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, that I must be obedient to my mother. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Allah Ta'ala has not made me, you know, somebody that is proud and arrogant and oppressive and wretched, شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ, and salam is the blessing of Allah Ta'ala upon me, you know, the day I was born and the day I was dying and the day I will be resurrected again. So these three verses, if we will read it and blow on the child, inshallah, the child will become obedient and you will not be, you know, somebody who will be disobedient or somebody that will be out of control, because what Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned that, you know, that I will be always obedient and so forth. So inshallah the child will receive. So there is one way of taking barakah from the Quran, you know, benefiting from the Quran, and this is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where you can take barakah from the Quran also. You can cure yourself from the Quran also by reading the ayahs of the Quran and by you know, benefiting from it also.
بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو خواہش والی قوت ہے اور جو غصے والی قوت ہے، ان دونوں کو واچ کرنا، تھوڑا اس میں اعتدال لاتے رہنا، اس کی تربیت ہو جائے بڑوں کی بھی اور بچوں کی بھی، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کا گروتھ بھی صحیح ہوگا اور ہمارے گھر کے اندر جو ہم چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی وجود میں آئے، اللہ نے چاہا تو وہ آئے گی.
If you control it also, then inshallah, especially in the children, then inshallah, you know, we'll have a happy family life, inshallah, if we lead our life according to the Quran and Sunnah also, inshallah.